بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة كدروس جاريه آج كي نشست میں سيرت درس نمبر 29. مدنی معاشرے میں چوتھے قسم کے لوگ المنافقون، آج کی نشست میں جب ہم مدنی معاشرے کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ مدینہ کے اندر کیسے لوگ رہتے تھے، تین لوگوں کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں، الانصار، المہاجرون، الیہود، اور آج کی نشست میں جو اس معاشرے کے سب سے خطرناک لوگ، بلکہ اس زمین کے اوپر سب سے بدترین لوگ، المنافقون، اہل نفاق کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. نفاق کا کیا معنی ہے؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ نفاق کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نفاق کے ظاہر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ منافقوں کی علامات اور صفات کو جاننے سے پہلے ایک اہم نصیحت، نفاق کو جاننے کا کیا طریقہ ہے، منافقین کی صفات، بعض صفات کا بیان، تقریباً 60 کے قریب صفات ہیں منافقین کی. نفاق و منافقین سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور آخر میں نفاق کا کیا علاج ہے؟ نفاق کا معنی لغت کے اعتبار سے اصل جو لفظ نفاق، نفقہ سے لیا گیا ہے، اور نفق ایک خاص سوراخ کا نام ہے، اور یربوع ایک خاص جانور ہوتا ہے جس کی شکل چوہے جیسی ہوتی ہے، وہ زمین میں نفق بناتا ہے، ایک سرنگ بناتا ہے، گھور بناتا ہے، جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے وہ خود بھی جانتا ہے، دوسرے جانور بھی جانتے ہیں کہ اس کے گھر کا انٹرنس ہے، لیکن ایک خوفیہ راستہ بھی ہوتا ہے نکلنے کا اس کا. وہ خوفیہ راستہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے بند کیا ہوتا ہے. جب اسے خطرہ ہوتا ہے جان کا تو اس گھور میں داخل ہوتا ہے، سانپ یا کوئی بھی جانور جب اس پر حملہ کرتا ہے کھانے کے لیے تو گھور میں گھس جاتا ہے، سانپ خوش ہو جاتا ہے، اب کہاں جائے گا، آسانی سے کھا لوں گا میں. جو ہی سانپ گھستا ہے اندر، وہ دوسرے راستے جو خوفیہ راستہ وہاں سے نکل جاتا ہے، تو وہ دکھاتا کچھ ہے، کرتا کچھ اور ہے. تو نفاق کا اصل لفظ جو ہے یہاں سے لیا گیا ہے، لغت کے اعتبار سے، لفظی طور پہ. اور اصطلاح میں شرعی جو نفاق کی تعریف ہے دو لفظوں میں، کفر کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کرنا، اسے نفاق کہتے ہیں. اور منافق وہ شخص ہے جو کفر کو چھپاتا ہے، حقیقت دل سے وہ کافر ہے لیکن زبان سے وہ مسلمان ہے. یا عام لفظوں میں وہ ہے جس کے باطن اور ظاہر میں تضاد ہے، جو وہ چھپاتا ہے، چھپاتا کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، عام لفظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے. اور جو وہ چھپاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, دین کی کسی اصول میں سے کسی اصول کو جھٹلا دینا. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, تقدیر پر ایمان ہے, ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ چھپاتا ہے جو دین کے اصول سمجھے جاتے ہیں, اور ظاہراً وہ ان کے زبان سے قرار کرتا ہے. اسے کہتے ہیں المنافق الخالص یا النفاق الاکبر. اور ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے, اور ایسا شخص بدترین کافر ہے. ظاہراً وہ مسلمان ہی ہے, اس کا تعلق مسلمانوں جیسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو وہ چھپاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا, اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں کے سینہ چیر کے دل کھول کے دیکھو وہ کیسا ہے. وہ جانے, اس کا رب جانے, ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے. وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے, وہ نہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتا ہے. اسے اس کے معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جب دنیا میں اس نے کلمہ پڑھا, نماز بھی پڑھتا ہے, وہ روزے بھی رکھتا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, جہاد بھی کرتا ہے, ہم اس کے ظاہر کو لیں گے. جب تک کہ جو اس کا باطن اس کے ظاہر پہ نہ آئے تب تو اس کی پکڑ ہے, لیکن جب تک وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کی سب سے بدترین, جو سب سے گہری تہ ہے, اس میں منافقین ہوں گے. یہود و نصارہ, مشرکین, باقی سب ان کے اوپر ہیں, یہ سب سے بدترین جگہ پہ ہوگی. اور دوسری قسم چھپانے کی یا جھٹلانے کی, جو دل میں وہ چھپاتا ہے, وہ کفر کے علاوہ کوئی اور چیز چھپا لیتا ہے. نافرمانیوں میں سے کوئی ایسی بڑی نافرمانی جس کے تعلق سے ہمیں دلیل ملی ہے کہ اسے بھی نفاق کہا جاتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ چار پائے جائیں تو منافق خالص ہے وہ, ان میں سے بعض چیزیں پائے جائیں تو اس میں سے نفاق کی خصلت میں سے خصلت ضرور ہے, جب تک کہ اسے چھوڑتا نہیں ہے. جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑے, اور جب جھگڑا کرے تو حد سے گزر جائے. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. دوسرا پوائنٹ, نفاق کی قسمیں, نفاق کی دو قسمیں ہیں, نفاق علمی یا جسے نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں, اور دوسرا نفاق عملی, علمی یا اعتقادی نفاق, جس کا تعلق عقیدے سے ہے, کفر سے ہے, اور یہی نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور یہ بت پرست کافر یہود و نصارہ سے بھی بدترین شخص ہے. اور دل میں ابھی بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوسری قسم کا نفاق, نفاق اصغر بھی کہتے ہیں, نفاق عملی بھی کہتے ہیں. پہلے قسم نفاق اعتقادی, نفاق علم یا نفاق اکبر, تین مختلف نام ہیں, ہے ایک ہی چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر نفاق سے. دوسری قسم نفاق اصغر ہے, چھوٹا نفاق, نام کا تو چھوٹا ہے لیکن اکبر اور کبائر ہے, بڑے گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اور اس کی دلیل میں متفق الحدیث بیان کر چکا ہوں کہ لفظ نفاق کا بیان کیا گیا ہے لیکن دار اسلام سے بھی خارج نہیں کیا گیا, تو یہ نفاق اصغر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنا بھی بڑا نفاق ہوتا تو بتائیں امت میں کتنی پھر مومن باقی رہتے. تو جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنے کی عادت, یہ بری عادت جو ہے بعض لوگوں میں, کبیرہ گناہ تو ہے لیکن شرم آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے اور ہم میں سے کتنی ایسے لوگ ہیں جن میں صرف یہ چار صفات نہیں, ابھی میں صفات بیان کروں گا, وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں. تیسرا پوائنٹ, کیا نفاق سے ڈرنا چاہیے؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے کہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مدنی معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بات میں ضمن نہیں بیان کر رہا کہ کیونکہ یہ بھی رہتے ہیں اس لیے ہم بھی چلو ان کو جان لیں, نہیں, معاملہ کچھ اس سے بڑھ کر ہے. یہودیوں کو ہم سب جانتے ہیں یہودی کون ہے, اگر ان کی تفصیل نہ بھی جانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہیں کافر یہودی ہیں. لیکن جو منافق ہوتا ہے نا, یہ سب سے خطرناک انسان ہوتا ہے اس روئے زمین پر, اور بدترین انسان ہوتا ہے, کلمہ بھی پڑھنے والا ہوتا ہے. تو یہ یہودی سے بھی زیادہ خطرے والا شخص ہے, ہندو سے بھی, اور ہر برے انسان سے سب سے برا انسان ہے. اور جو شخص بھی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ ڈرتا ہے کہ میرے اندر نفاق نہ ہو یا میں منافقین میں سے نہ ہوں, تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے, یاد رکھیں. جو نفاق سے ڈرتا ہے وہی مومن ہے, اور جو نفاق سے نہیں ڈرتا وہی منافق ہے. دلیل آئیے دیکھتے ہیں. صحیح مسلم میں آپ دیکھیں کہ نفاق سے کون لوگ ڈرتے ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, بڑا خوبصورت قصہ ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ بیٹھے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں اور آنسو ٹپکنے لگے. جاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اور کہتے ہیں, اے ابو بکر, حنظلہ منافق ہو گیا. انہوں نے کہا, خیریت تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا, جب ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ساری دنیا بلا بیٹھتے ہیں, جیسے لگتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور یہی ساری دنیا ہے اور یہی خوشی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اور دین کی بات کر کے, ایمان کو تازہ کر کے, بس یہی زندگی ہے. جو ہی گھر جاتے ہیں, اپنے بچوں میں مل جاتے ہیں, بیوی بچوں میں, ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ نفاق نہیں ہے, یہ میں منافق بن گیا ہوں. رو رہے, پریشان ہے. آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں جب کوئی ریال درہم کچھ کم ہوتا ہے, ریال روپیہ چلا گیا کہیں پہ یا گم ہو گیا, ہمیں تو تب پریشانی لاحق ہوتی ہے. یا کچھ عرصے کے لیے کوئی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا, تب ہمارے اوپر مصیبت ہوتی ہے. یا صحت میں کوئی خرابی آ گئی, تب ہماری آنکھیں تر ہوتی ہیں درد و تکلیف کی وجہ سے. اب یہ تکلیف دیکھیں ذرا. صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں آپ تو ٹھیک تو فرما رہے ہیں, اس مطلب میں بھی منافق ہو گیا ہوں, میرے بھی یہی حالت ہوتی جو آپ کی حالت ہے. محاسبۃ النفس دیکھیں, اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا جاتا ہے. اب چلیں کس کے پاس چلیں؟ طبیب القلوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو دلوں کا طبیب ہے. دونوں جاتے ہیں, دونوں کا آنکھیں تر, عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں سے نفاق ہو گیا ہے, لگتا ہے کہ ہم دونوں منافق ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں دونوں کون ہیں, اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے, اور یقیناً جانتے ہیں کہ معاملے ایسے ہیں نہیں. کہاں صدیق ہذہ الامہ, اس امت کے صدیق, اور کہاں نفاق. لیکن معاملہ کیا ہے؟ سید بکر صدیق عرض کرتے ہیں, حنظلہ میرے پاس آئے, اس نے یوں کہا, اور میں نے بھی کہا میری بھی یہی حالت ہوتی ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری حالت واقعی ایسی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کچھ اور حالت ہوتی ہے, دل کی کیفیت, وہ جب آپ سے دور ہوتے, دل ایک ہی ہے لیکن کیفیت ہو رہی نہیں, وہ نہیں رہتی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ وہی رہے, دل کی کیفیت ہمیشہ وہی رہے جیسے کہ میرے ساتھ رہتے ہو, تو پھر ایمان کی اتنی بلندی اور مضبوطی ہو کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے, ہاتھ ملائیں گے تم سے. ولیکن ساعتن وساع, لمحے لمحے کی بات ہے, وقت وقت کی بات ہے. ہمارے اوپر یہ حکم نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہمارے اوپر کہ ہم اتنی ہی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں زندگی وقت لگائیں کہ دنیا کو بھلا دیں, بیوی بچوں کو بھی بھلا دیں. یہ شریعت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہی زندگی, دنیاوی زندگی ہی راستہ ہے. دنیا میں آئیں گے, سب سے بڑی آزمائش یہ دنیا, اس سے گزریں گے تب جنت ملے گی. تو اگر ہم 24 گھنٹے صرف مصلی بچھا کر تسبیح پڑھتے رہتے, یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے, اور نہ ہی یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تین صحابہ کا قصہ یاد ہے صحیح بخاری کی روایت میں, ایک شخص نے کہا, صحابی ہیں عظیم لوگ ہیں اس دنیا میں, ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری کروں گا نہیں, کچھ کھاؤں گا نہیں دن میں, ایمان کی مضبوطی ہے میں کر بھی سکتا ہوں, روزہ رکھوں گا ہمیشہ. دوسرے نے کہا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ میں روزانہ تہجد پڑھوں گا ساری رات اور سوؤں گا بھی نہیں, ہمیشہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اب ایمان, جو ایمان کی لذت محسوس کرتے ہیں نا, تو پھر یہی حال ہوتا ہے اس کا. اس لیے ایمان کو اپنے دل کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے. شریعت ہماری مرضی کی نہیں ہے, شریعت کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے, سر اٹھانا نہیں پڑتا شریعت کے سامنے کہ ہم اپنی مرضی بھی کر سکیں. نہیں, ہماری مرضی نہیں ہوتی, شریعت کے سامنے سر جھکا کے صرف پیروی کرنی ہوتی ہے. اگرچہ اعمال تو اللہ کے لیے کیا جا رہے ہیں, کوئی بدعت نظر آ رہی, روزگے بھی دلیل ہے, شادی کی بھی دلیل ہے اور تہجد کی بھی دلیل ہے, لیکن حد سے گزر کر کرنا چاہتے ہیں. جب سنت میں حد سے گزرا جاتا ہے تب یہ بدعت ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے نہیں ہوتے, یہ خبر دیتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں آتے ہیں, خبر ملتی ہے کہ آپ کے تین ساتھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے یوں کہا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر جاتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں, اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات, پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, اور جس نے میرے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. فوراً ہدایات آ گئی ہیں. صدیق ہذہ الامہ رضی اللہ عنہ, سیدنا حنظلہ ڈرتے ہیں, اپنے اوپر ڈرتے ہیں, اپنے نفس سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے نفاق نہ ہو جائے, اور فوراً علاج کروا لیتے ہیں. فاروق هذه العمر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن الخطاب جسے شیطان بھی ڈر کے راستہ چھوڑ دیتا تھا, وہ عظیم شخصیت ہیں کہ وہ بھی نفاق سے ڈرتے, وہ بھی نفاق سے ڈرتے. اور سیدنا حذیفہ کے پاس جاتے, اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سیدنا حذیفہ کے پاس ہوتے تھے. جا کے پوچھتے, اے حذیفہ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں سے تو نہیں لیا؟ آپ ہی راز جانتے ہیں. اور راز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی منافقین کے نام دیے ہوئے تھے, یہ سب سے بڑا راز تھا. اگر سب کو پتہ چل جاتا تو شاید ہم زندہ بھی نہ چھوڑتے شاید, یا اگر چھوڑ بھی دیتے تو پھر شکل و صورت دے کے ان سے دور اختیار کر لیتے, وہ امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا. جو لوگ چاہتے ہیں ان کو اپنے رب کے حوالے کر دو, ان کو زبان دیکھ لو, بس کافی ہے. منافقین. ابن ابی ملیک رضی اللہ تعالی عنہ معروف تابعی ہیں, فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی, 30 صحابہ سے ملاقات کی, سارے کے سارے نفاق سے ڈرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی امام حسن بصری کا قول نقل کرتے ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کوئی بھی ایسا مومن نہیں گزرا یا موجود نہیں ہے الا یہ کہ وہ نفاق سے ڈرتا ہے. اپنے زمانے کی بات کر رہے ہوں, اس سے گزرا وہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ ان سے پہلے والا صحابہ کرام کا زمانہ, انہوں کا اپنا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے, اور یہ دو بہترین زمانے ہیں, سب سے بہترین زمانے ہیں. اور نفاق سے امن میں صرف منافق ہی رہتا ہے, اور نفاق سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے. یہ پیارا قول اس پیارے اور عظیم تابعی کا قول ہے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کوئی بھی مومن نہیں گزرا اور کوئی بھی آج موجود نہیں ہے الا یہ کہ وہ نفاق سے ڈرتا ہے. اور نفاق سے صرف مومن ہی امن میں رہتا ہے, یعنی نہیں ڈرتا, اپنے آپ کو امن میں اور محفوظ سمجھتا ہے نفاق سے. اور نفاق سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے, منافق تو نہیں ڈرتا نفاق سے. یہ فتح الباری میں ابن حجر نقل کیا ہے. نفاق چوتھے نمبر پہ, نفاق کی بنیاد کیا ہے, نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ نفاق کی دو بنیاد, یہ دو ارکان سمجھ لیں آپ. ایک ہے کفر اور دوسرا ہے بزدلی. جب یہ دو مل جاتے ہیں پھر منافق پیدا ہوتا ہے. کفر اور بزدلی, کافر جب بہادر ہوتا ہے تو سامنا کرتا ہے, لیکن جب بزدلی بھی ہو جاتی ہے, اور بزدلی کب ہوتی ہے؟ جب مومن کا غلبہ ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے. کافر ویسے بزدل ہوتے ہیں, لیکن جب تک مومن خود کمزور ہیں تو وہ بھی پھر کفر پہ اتر آتے ہیں. نفاق ضرورت نہیں ہوتی ان کو, کیا ضرورت چھپانے کی, طاقت ہوتی ہے نا, جو ہی مومن کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر یہ تیسرا گروہ بھی وجود میں آتا ہے. تو کفر اور سلام اللہ بزدلی, کفر اس لیے کہ حقیقتاً ہے ہی کافر, اندر سے تو کافر ہی منافق حقیقتاً, اور بزدل اس لیے کہ اس کا واہر جو اسلام ہے بزدلی کی وجہ سے اس نے اسے قبول کیا ہے, تو واہر بزدل اندر سے کافر ہے, تو یہ اسے کہتے ہیں منافق. منافق کے آپ فرمولہ جاننا چاہتے ہیں, کفر جمع کرنے بزدلی کے ساتھ رزلٹ نکل گا منافق. کفر دل میں, بزدلی زبان پر, جو وہ عبادات کر زبان پر جسم پر جو عبادات کرتے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بزدل ہے, اصل وہ اسلام نہیں بزدلی ہے وہ. تو بزدل کفر کے ساتھ مل کر اسلام کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ نفاق ہوتا ہے. پانچویں نمبر پہ منافق کافر سے بھی بدتر انسان ہوتا ہے, اور دل میں بیان کر چکا ہوں سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورۃ النساء آیت نمبر 145 چھٹے نمبر پہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں منافقین کے تعلق سے, منافقین کب اور کہاں پائے جاتے ہیں, کہاں تو خاص جگہ ہے ہی نہیں, کہیں پر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے, کھلی زمین ہے کھلا آسمان ہے, کسی زمین پر کسی آسمان کے ٹکڑے کے نیچے آپ کو مل جائیں گے, لیکن کب پیدا ہوتے ہیں یہ ضروری ہے جاننا. میں نے ابھی عرض کیا جب مومنوں کو طاقت ہوتی ہے, غلبہ مومنوں کا ہوتا ہے, تب نفاق وجود میں آتا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں جو منافقین تھے ان کا وجود کیسے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے منافقین نہیں تھے, مشرکین تھے یثرب میں, اور یہود تھے اور عرب ارد گرد میں تھے, یہ تین لوگ تھے. جب ہجرت ہوئی پھر انصار بنے ان مشرکین میں سے, اسلام قبول کیا مومن بن گئے انصار بن گئے, پھر مہاجرین مکہ سے آئے, یہود ویسے کے ویسے رہ گئے, بہت کم انگلی پہ گن سکتے ہیں ایک یا دو مسلمان ہوئے, بہت کم لوگ, بعد میں کچھ اور بھی ہوئے. جنگ بدر کے بعد, اب دیکھیں ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کے میں قول نقل کر دیتا ہوں تفصیل میں, بڑا پیارا قول ہے. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں نفاق کے تعلق سے, جب نفاق کی تعریف بیان کرنے کے بعد اور قسمیں بھی بیان کی ہیں, اب نفاق کی وجہ کیا ہے, کیوں مدینے میں نفاق پیدا ہوا. فرماتے ہیں کہ نفاق کا معنی ہے اظہار الخیر و اسرار الشر, ایک نئی خصوصیت تعریف ہے ابن کثیر کے نزدیک, اظہار الخیر و ابطان یا اسرار الشر, ہے شر پسند دل میں شر ہے لیکن ظاہر میں بڑے خیر خواہ ہے, تو یہ ایک اور مزید یعنی وسیع مفہوم ہے جس میں نفاق اکبر اصغر دونوں شامل ہو گئے. وہ فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں, کئی قسموں میں سے دو معروف ہیں, اعتقادی, اور یہ وہ نفاق ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاحب نفاق اکبر جو ہے یہ نفاق اعتقادی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, اور عملی نفاق بھی ایک قسم ہے, یہ اکبر الذنوب ہے, سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اور ابن جریج کا قول نقل کرتے المنافق یخالف قوله فعله, سلام اللہ, منافق کا قول اور فعل مخالفت ہوتی ہے, جو وہ کہتے کرتا کچھ اور ہے, وہ سر ہو علانیت ہو اور اس کے ظاہر و باطن اور آخر تک, یہ ابن جریج کا قول ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جب صفات المنافقین مدنی صورتوں میں نازل ہوئی, جو آیات ہیں صفات المنافقین میں جن کا ذکر ہوا مکہ آیات میں نہیں ہے, کیونکہ اس کو وجود ہی نہیں تھا, کیونکہ مکہ میں مسلمان مغلوب تھے ظاہراً اور مضطہد تھے, کافروں کا غلبہ تھا. یہی وجہ تھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی پہلی مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ, پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی, طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. وجہ کیا تھی کہ کافروں کا غلبہ تھا. ظاہر ہے جب کافر غالب ہوتا پھر نفاق کی کیا ضرورت پڑتی ہے اسے. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفات منافقین مدنی صورتوں میں نازل ہوئی, مکہ میں نفاق نہیں تھا بلکہ مکہ میں ان کے برعکس لوگ موجود تھے, ان کے ضد میں, منافقین کی ضد میں. کون تھے؟ جو اسلام چھپاتے تھے اور کفر ظاہر کرتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ کافروں کا غلبہ تھا, قتل کرنا چاہتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے قتل کی. تو بعض ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے ایمان کو چھپا لیا, ظاہراً وہ مشرکین کے ساتھ ہی ہوتے تھے لیکن ایمان کو چھپا لیا. جیسے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, بعد میں اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ میں تب ظاہر نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی اس کی, سبحان اللہ. تو جنگ بدر کے بعد پھر اسلام قبول کرتے ہیں. السلام علیکم. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف, اور اوس و خزرج جو مدینہ میں تھے ان میں سے جو مسلمان ہوئے انصار بن گئے, جہلیت میں وہ مشرکین تھے اور یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. یہودیوں کے تین قبیلوں کا پھر ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے صرف ایک نے اسلام قبول کیا, عبداللہ بن سلام نے, اور اس وقت نفاق نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس ابھی طاقت اور غلبہ موجود نہیں تھا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عہد بھی کیا اور مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں ان کے ساتھ بھی عہد کیا, بعض مشرکین کے ساتھ. جب جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر کے بعد جب اسلام غالب ہوا اور مومنوں میں طاقت دنیا نے محسوس کی, اہل مدینہ نے خاص طور پہ, تب ایک شخص جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, جو خزرج کے سرداروں میں سے تھا, خزرج ہی تھا لیکن خزرج کے سرداروں میں سے تھا, بڑا نام تھا اس کا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ شخص چاہتا تھا کہ مدینے کا سردار بن جائے, حاکم بن جائے پورے مدینے, یثرب کا مدینہ تھا, یثرب تھا. اور اس کو خزرج سوچ رہے تھے کہ ہم سب مل کے اس کو اپنا سردار بنا لیں, اپنا بادشاہ بنا لیں, تسلیم کر لیں, اور اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں تو اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے اور دشمنی پہ اتر آتا ہے. لیکن جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا اور پتہ چلا کہ اب یہ لوگ طاقتور ہو چکے ہیں جنہوں نے 1000 فوجی دستے کو شکست دے دی ہے, 313 کی تعداد میں, یہ لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں؟ ویسے تو ہم نے کبھی تاریخ میں بھی نہیں دیکھا کہ 313 یا 314 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ ہو, اور جن کی تیار بھی مکمل نہیں تھی وہ تیار ہو کے 1000 کا دستہ لے کے آتے ہیں, پوری فوج لے کے آتے ہیں تیار, مکمل تیاری کر کے. یہ بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور فاتح بن کے نکلتے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس وقت ظاہراً کلمہ پڑھ لیا, اس کی بغض, اس کا کفر, بغض, حسد, نفرت سب کچھ اس کے دل میں باقی رہا. ساتواں پوائنٹ ہے منافقین کے علامات اور نفاق, منافق کی صفات جاننے سے پہلے علامتیں بتاتا ہوں کیا ہے, صفات کی بات بھی کرتے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے, یہ جو ابھی علامات اور صفات ہم بیان کریں گے. بعض مسلمانوں میں بھی یہ پائے جائیں گے, کیونکہ نفاق اکبر اصغر دونوں کی میں صفات بیان کروں گا. تو کوئی شخص یہ نہ کہے ہماری بات نہیں ہو رہی, ہم تو ہیں مومن, یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے, عبداللہ بن ابئی بن سلول اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے, ہم تو ہیں مومن الحمدللہ, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ جان لیں اچھے طریقے سے. اور ایک ایک بد علامت اور صفت کی جب ہم بات کریں گے تو یہ ترازو ہمارے پاس ہونا چاہیے, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, کہیں اللہ نہ کرے کہیں یہ خصلت ہمارے اندر تو نہیں ہے, اگر کہیں پہ کسی کونے میں چھپی ہے تو اللہ کے لیے اسے نکال لیں. اگر نہیں جانتے تو نہیں جانتے تھے نا, لیکن جاننے کے بعد بھی تب بھی نہ نکالیں تو پھر کیا کہیں گے ہم, کیا کریں گے ہم. اور دوسری بات یہ بھی معنی نہیں, اگر کسی میں پائے جائیں تو وہ سب سے بڑا منافق, اسے کہو تم منافق ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, نہیں. نصیحت کر سکتے ہیں اور پیارے طریقے سے, پیارے انداز سے. تو یہ دو چیزیں جاننا ضروری ہیں. اس سے پہلے کہ میں بیان کروں, بعض ہمارے جوشیلے اور جذباتی جوان ہوتے ہیں, درس سن لیا باہر نکل کے یوں ہاتھ کر لیتے ہیں, اب بس کوئی آئینہ سامنے آپ, ہمیں پتہ چلے منافق کون ہے, کسی نے جھوٹ بولا تو پکڑ لے تم بڑے منافق ہو بھائی, میں نے بھی حدیث سنی ہے تم منافق ہو, جلدی توبہ کرو نہ تم نفاق کے مرو گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ کے بندے کو طریقہ نہیں ہوتا سمجھانے کا, جھوٹ وہ بولتا ہے, آپ کے اندر کتنی نقصیں کبھی دیکھا ہے. چلو ان صفات میں سے اگر 20 اس کے پاس ہے, دو بھی آپ کے پاس ہوں تب بھی آپ ہے تو اس کے جیسے ہونا, وہ کچھ زیادہ خراب ہے آپ کچھ کم خراب ہے, خرابی دونوں کے اندر ہے نا. ہم نے اصل میں خرابی کو ختم کرنا ہے, خرابی خرابی سے ختم تھوڑی ہوتی ہے, خرابی کو خرابی سے ختم کریں گے تو دگنی خرابی ہو جائے گی. تو جہالت کو علم سے مٹایا جاتا ہے اور باطل کو حق سے مٹایا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 8, نفاق کی علامتیں یا نفاق کو جاننے کا کیا طریقہ ہے, کہ ہم جان سکتے ہیں کہ فلاں منافق ہے, کیسے جانیں گے. نمبر 1 بنیادی بات, نفاق اکبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, یہ نوٹ کر لیں. لہذا کسی کو یہ نہ کہو کہ تم منافق و نفاق اکبر کرنے والے اور تم دار اسلام سے خارج ہو, یہ تکفیر ہے. تکفیر کے اپنے ضوابط اور اصول ہیں, بغیر شروط کے, بغیر ضوابط, بغیر اصول کے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جو اہل علم ہیں وہ تکفیر کرتے ہیں, ان کا کام ہے. اور کیونکہ نفاق کا معاملہ دل سے ہے اور دل کے معاملات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو جس نے دل کو پیدا کیا ہے, جو دل کے حالات جانتا ہے, اسے کے ذمہ چھوڑ دو. دوسری بات, جو نفاق اصغر ہے اس کی چند علامات ہیں, وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور جاننے کا طریقہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی خصلت نفاق کے کون سی نہیں ہے, بغیر دلیل کے ہم نہیں بات کر سکتے اور نہ ہی کسی پہ تہمت لگا سکتے ہیں. جس صفت کا ذکر قرآن مجید نصیح حدیث میں نہیں ہے, وہ صفت نفاق کی نہیں ہو سکتی, تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی صفات ہیں. نمبر 1, دلوں کی بیماری, مرض القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض, سورۃ البقرہ میں. منافقین کا جو سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے, ایک تو سورۃ المنافقون ہے قرآن مجید میں, معروف سورت ہے, سورت کا نام ہی منافقون ہے, تاکہ قرآن مجید جب کوئی شخص پڑھے تو اپنا محاسبہ پہلے کر لے کہ قرآن مجید میں اس نام کی سورت بھی موجود ہے. سورۃ البقرہ میں ابتدائی آیات میں ان کا ذکر ہے منافقین کا, سورۃ التوبہ میں ہے, سورۃ النساء میں ہے, سورۃ التوبہ میں اور سورۃ البقرہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ. تو سب سے پہلے صفات منافقین میں سے دلوں کی بیماری, نمبر 2 شہوت کی طغیانی، نمبر تین شکوک اور شبہات میں، شکوک اور شبہات کے پیچھے لگنا یا شکوک اور شبہات میں ڈوب جانا، ان کے طریقہ یہی ہوتا ہے. یقین تو ہے نہیں نا دل میں، تو پھر شکوک اور شبہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمیشہ غلط فہموں کے شکار ہوتے ہیں. آپ کھلی آیت کھول کھول کے بیان کریں گے تب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ سمجھنا نہیں چاہتے. دل میں ایمان ہوگا تو قرآن سمجھا جائے گا نا، ہر محکم آیت ان کو متشابہ نظر آتی ہے، ہر محکم آیت کے اندر سے کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا، نعوذ باللہ. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا. نمبر چھ، مذاق، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کا ساتھ دینا. میرے بھائی ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یا دین کا مذاق اڑایا جائے، مومن کے ایمان کے اعتقاد یا تو نصیحت کرے، اگر روک سکتا ہے تو روکے، نہیں روک سکتا خاموش ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. اگر وہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے ہے. کوئی برداشت کرتا ہے کہ اس کے والدین کو کوئی گالی دیتا رہے وہ بیٹھا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ پیار اور محبوب ہے. نمبر سات، اچھے کام دکھا کر برے کام کرنا. مسجد ضرار بنائی، اچھا کام دکھایا، لیکن بنائی کسی مسجد ضرار کس لیے بنائی؟ منافقین نے، تاکہ یہ ان کے نام مسجد کا ہے، اندر جو بھی انہوں نے میٹنگیں کرنی ہے اہل حق اہل اسلام کے خلاف وہیں پہ کرنی ہے. سبحان اللہ، نام مسجد کا ہے، خوبصورت اللہ کا گھر ہے، نماز بھی وہاں پہ پڑھی جاتی ہے پانچ وقت، لیکن اندر جو کام ہوتا ہے وہ اہل سنت اور اہل اسلام کے خلاف ہوتا ہے. جیسے کہ آج بھی دیکھتے ہیں آپ، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور وہاں پہ خاص سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے یا خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں دیکھتے ہیں اہل حق اہل سنت جماعت کے خلاف پروپیگنڈے یا ان کے خلاف سازشیں طے کی جاتی ہیں. نمبر آٹھ، مومنوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا اور فتنے کی آگ سلگاتے رہنا. نمبر نو، زمین پر فساد برپا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کا دعویٰ کرنا. ہے فسادی لیکن کہیں کہ ہم ہیں تو اصلاح کرنے والے ہیں. اگر اصلاح کرنے والا کوئی شخص دنیا میں تو وہ ہم ہی ہیں، باقی سارے فسادی ہیں اور حقیقت خود فسادی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے. نمبر دس، احمق اور بے وقوف لوگ ہیں لیکن دوسروں کو احمق سمجھتے ہیں. اہل حق کو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں، تہمت لگاتے رہتے ہیں کہ اہل حق ہی، اہل اسلام ہی بے وقوف ہیں اور سفیہ ہیں. نمبر گیارہ، حقیقتاً بڑے جھگڑالو ہیں لیکن زبان پر میٹھے بول بولتے رہتے ہیں، زبان سے میٹھے بول بولتے رہتے ہیں اور حقیقتاً بڑے جھگڑالو ہیں. نمبر بارہ، حق کو قبول نہ کرنا اور اگر نصیحت کی جائے تو غصے اور غضب سے پیش آنا. نمبر تیرہ، کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا. نمبر چودہ، مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ سازشیں کرتے رہنا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نقصان پہنچ جائے. ان کا اولین مقصد ہے کہ مومن خوش کیوں، ان کی خوشی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت لے کے آتے ہیں. کتنے ہوں گے نمبر؟ جب میں بتاؤں تو نمبر خود لگاتے رہنا, مجھے نمبر بھول گئے. اہل کفر سے مل کر مومنوں کے خلاف سازشیں کرنا, میدان جنگ سے بھاگ جانا, دھوکہ دینا, عبادات میں سستی کرنا, ریاکاری کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرنا, ہمیشہ زبزبے اور شکوک اور شبہات میں مبتلا رہنا, حیران ہوتے ہیں, ہمیشہ متذبذب ہوتے ہیں, بے سکونی ہوتی ہے. سکون تو دل سے ہوتا ہے نا, جب دل کے اندر ہی کفر ہے وہ زبان پر ایمان ہے تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے نا, پھر بے سکونی ضرور ہوگی. تو بے سکونی بھی ان کی ایک علامتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنا, جھوٹے قسمیں کھانا, ڈر اور بزدلی اور خوف و ہراس, مسلمانوں سے بغض و نفرت, حسد کرنا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, عمل صالح نہ تو خود کرتے ہیں, اگر کوئی کرے تو اس میں بھی 10 برائیں نکالتے ہیں. عمل صالح میں عیب جوئی کرنا, یہ معنی ہے. اپنے نفس کو سب سے مقدم کرنا, منکر کا حکم دینا اور معروف سے منع کرنا, بخیلی, اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا, غدر کرنا, وعدہ خلافی کرنا, جہاد میں ہمیشہ پیچھے رہنا, مجاہدین کو ڈرانے کی کوشش کرنا, رشتے کو توڑنا, کافروں اور فاسقوں سے دوستی رکھنا, سیدھی بات نہ کرنا, قرآن پڑھ کے ان کے دلوں کا تنگ ہو جانا, قرآن پڑھیں یا سنیں دل تنگ ہو جاتے ہیں ان کے, جس سے بھی منع ان کو کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اس کام کو کرتے ہیں. لوگوں کا مذاق اڑانا, ان کو حقیر سمجھنا, تکبر کرنا, بےہودگی اور فحاشی کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہنا, جھوٹی خبریں بنانا, مومنوں پر تہمتیں لگانا, مومنوں کو تکلیف پر خوشی کو محسوس کرنا یا خوش ہونا, دلوں پر مہر لگ جانا, اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگا دی ہے والعیاذ باللہ. آٹھویں نمبر پہ منافقوں کے خلاف جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے پیارے نبی جہاد کرو کافروں کے خلاف اور منافقین کے خلاف، اور ان پر شدت اختیار کرو. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا جہاد تلوار سے ہوتا ہے اور منافقین کا جہاد علم سے ہوتا ہے، اور جہاد رہے گا ہمیشہ تا قیامت. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد تا قیامت رہے گا، آپ تو نظر نہیں آ رہا ہمیں، تو اس لیے ایک گروہ ہمیشہ رہے گا نا، چاہے دہشت گردی کرے، چاہے وہ خود کش حملے کرے، چاہے وہ فساد برپا کرے، وہ گروہ تو موجود ہے نا. حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، حدیث عمل کا مطلب یہ نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے جو کبھی کبھی رک بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے اپنے شروط و ضوابط ہیں، اور جہاد بالعلم سے بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے. جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے طاقت اور قدرت بھی ایک شرط ہے، اور مومنوں کا ہمیشہ طاقت اور قدرت کا معاملہ جو ہے ہمیشہ برابر نہیں رہتا، لیکن امت میں اہل علم ہمیشہ رہے ہیں. کوئی وقت نہیں ملے گا آپ کو، کوئی لمحہ نہیں ہوگی لے کے اہل سنت جماعت میں سے کوئی نہ کوئی عالم رہے گا، اور جب علم جاتا رہے گا، ایمان جاتا رہے گا، تب قیامت آئے گی. جب تک یہ علم اور ایمان موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. وہ ایک گروہ جو طائفہ منصورہ ہے نا، وہ جب تک موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا طریقہ علم سے ہوتا ہے. اور جو علم حاصل نہیں کر رہا یا اہل علم میں سے نہیں ہے تو بڑے خطرے میں ہے، تو اس کو چاہیے دوسرا راستہ اختیار کرے. دوسرا راستہ ہے ہم العدو فاحذروہم، وہی تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہو. تو نفاق اور انفاق سے بچنا ہی پھر فرض ہے. علم ہے، اہل علم میں سے ہیں تو علم سے جہاد کرو، نفاق کا خاتمہ کرو، جہالت کا خاتمہ کرو، شرک بدعات خرافات کا خاتمہ کرو. اور اگر ایسی حالت نہیں ہے فاحذروہم، تو ان سے بچ کے رہو. نفاق سے دسواں پوائنٹ، نواں پوائنٹ نفاق سے بچنے کا طریقہ، نفاق اور منافقین سے کیسے بچے ہم. نمبر ایک، ان کے صفات کو جان کر جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید اور احادیث میں جب آپ نفاق کا لفظ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد صفات آپ کے سامنے آتی ہیں تو فوراً ان سے دوری اختیار کر، نفرت دل سے کریں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں. نمبر دو، نفاق کے معنی کو جاننا اور اس کے مختلف راستے اور طریقوں کو بھی جان لینا. نمبر تین، جن سے یہ صفات ظاہر ہو جائیں ان سے دور اختیار کرنا فوراً، ان سے کبھی دوستی نہ لگانا. جھوٹے کا دوست جھوٹا ہی ہوتا ہے، نہیں چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرنے کا دوست وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے، بخیل خیانت کرنے کا دوست ہمیشہ بخیل اور خیانت کرنے والا ہی ہوتا ہے، تو ان سے دوری اختیار کر لیں. نمبر چار، ان پر بھروسہ کبھی نہ کریں، دوری اختیار بھی کریں اور ان پر بھروسہ بھی نہ کریں. نمبر پانچ، دوسروں کو بھی آگاہ کرتے رہیں، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ فلان شخص کے اندر یہ صفات موجود ہیں نفاق کی، تو ان کو بھی آگاہ کریں کہ وہ بھی ان سے بچ کے رہیں. نمبر چھ، مسلمان اور مومنوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، آپس میں ان کی محبت اور بڑھنی چاہیے. جب میں مومن اور مسلمان کی بات کروں تو یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت جو اہل حق ہیں، اہل حدیث، اہل الاثر، اہل سنت والجماعہ، یہ ہے، اہل بدعت نہیں. اور اس ایمان ایمانی بھائی چارے کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں. نمبر آٹھ، ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اچھا گمان ہی رکھیں، بد گمانی نہ کریں. آپ مسلمان بھائی ہے، سنی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بدگمانی سے کام نہ لیں، ورنہ پھر نفاق بیچ میں کہیں پہ آ جائے گا، پھر امت کے اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. نفاق کا علاج آخری پوائنٹ ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے. پھر اگر کسی کے اندر ان صفات میں سے کوئی چیز پائی جائے، فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے. نمبر تین، ان لوگوں کو نصیحت کی جائے اچھے انداز میں. نمبر چار، وہ نصیحت وہ کرے جو اہل علم ہو، جو جانتا بھی ہو نصیحت کیسے کی جاتی ہے اور کیا ہم نے بات کرنی ہے. نمبر چار، ان کو ہمیشہ یہ یاد دلائیں کہ کیسا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرانا، عذاب سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اور جو آیات وعید ہیں مخصوص وعید ان کو پڑھ پڑھ کے سنانا. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عظمت کا بیان کرتے رہنا کہ ہمیں تم دھوکہ دے سکتے ہو، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. وہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے وہ، لیکن جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. نمبر چھ، تقدیر پر ایمان کا ذکر کرتے رہنا کہ تم لوگ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جو لکھا ہے ہماری قسمت وہی ہونے والا ہے. اگر اللہ نے خیر لکھا ہے تو تم لوگ بگاڑ نہیں سکتے ہو، اور اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو کسی کو کوئی دور نہیں کر سکتے. اس لیے تم پر ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تم تو اپنا خیال رکھو، ہمارے پیچھے نہ پڑو. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی تقدیر پر مکمل ایمان ہے، اس لیے اپنا ایمان بھی نہ ضائع کرو، وقت بھی ضائع نہ کرو، ہمارے پیچھے نہ لگو، اپنا خیال کرتے رہو. اس کے بعد ساتویں نمبر پہ، علاج میں سے ہجر کرنا، ان سے دوری اختیار کر لینا. اگر نصیحت کام نہ آئے اور دیکھیں کہ ان کا شر بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اپنے اس نفاق سے دور نہیں ہوتے اور ان کا برا اثر ہمارے بچوں پر بھی ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، خطرہ ہو، تو چھوڑ دیں ان کو، دوری اختیار کر لیں. نمبر آٹھ، صبر کرتے رہنا ان کی بد کلامی، بد زبانی پر. نمبر نو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بری صفات سے نجات عطا فرمایا ہے. اور نمبر دس، بنیادی بات، علم حاصل کرتے رہنا. علم نور ہے، روشنی ہے، اسی علم سے ہی دل روشن ہوتے ہیں، اور جس کا ایک دفعہ دل روشن ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ جس شخص میں یہ چار نشانیاں جو حدیث میں آئی ہیں پائی جائیں تو کیا وہ نفاق اکبر میں شمار ہوگا؟ یہ ساری باتیں جو ہے یہ عملی باتیں ہیں، عقیدے سے تعلق نہیں ہے ان کا، لیکن ایسا شخص خطرے میں ضرور ہوتا ہے، اور نفاق اصغر یا شرک اصغر یا کفر اصغر چھوٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے اکبر کی طرف. تو اگر چار پائی جاتے ہیں شخص میں تو پھر نفاق اکبر کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے اور کہیں دور نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی غضب اور اس پر نازل ہو، نفاق اکبر میں بھی اللہ تعالیٰ اسے شامل کر دے. کیونکہ مومن کے دل جو ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جب چاہے پھیر دے، اور جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا ان بد خصال سے، توبہ نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ جو چار یہ سب سے خطرناک جو چھوٹا نفاقوں میں سے جو چار جس میں جمع ہو جائے نا یہ چار، پھر تو اللہ ہی رحم کرے اس کے اوپر، بس وہ سب سے بڑا نالائق انسان ہے دنیا میں اس اعتبار سے، کیونکہ وہ کفر کے بالکل، نفاق کے بالکل قریب ہوتا ہے. نعوذ باللہ.